بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، سورة حقا پڑھا گیا آج، اس کے مضامین اس طرح سے ہیں: قرآن پاک میں قیامت کے دن کو بہت سے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، بہت سے ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے ایک حاقہ کا لفظ بھی ہے. حاقہ کے معنی آتے ہیں گھیرنے کے. وہ دن ایسا ہے کہ ساروں کو گھیر کے لائے گا، ایسا گھیرے گا کہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن جو گھیرنے والا ہے، تمہیں پتا ہے کہ وہ کیسا گھیرنے والا ہے؟ جو آدمی جب کسی چیز کے اندر مبالغہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو اس الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے، جانتے ہو کہ وہ کیسا گھیرے گا؟ ہر کسی کو وہ گھیرے گا، کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا، کوئی مس نہیں ہو سکتا، وہ سب کو گھیرنے والا ہے. وہ دن کیسا ہوگا اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمانے پہلے یہ سنو کہ قوم سمود نے اور قوم عاد نے، سمود اور عاد نے بھی اس قارعہ کو جھٹلا دیا تھا. اب قارعہ کا لحاظ اس کے لیے، قرآن پاک میں قارعہ کا لفظ بھی ہے. القارعہ تم القارعہ، قارعہ کے معنی آتے ہیں دستک دینے کے، کھڑکھڑانے کے. وہ دن ایسا ہے کہ دستک دے کے سب کو اٹھا لے گا. اس کو کبھی قارعہ کہا، کبھی کہا حقہ کہا. یہ سمود جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاغیہ کے ذریعے سے ہلاک کیا. ایک ایسی سخت ہوا جو سرکش ہو گئی ہو، طاغیہ کہتے ہیں، ہوا کے معنی ہے سرکش ہو جانے کی، مانتی نہیں کسی چیز کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے قابو کر کے چھوڑ دیا تھا، یعنی اللہ کے تو قابو میں تھی وہ، لیکن مخلوق کے قابو میں نہیں تھی. اور آج جو ہیں ان کو اللہ نے انتہائی تیز ہوا سے، جو کہ وہ بھی حد سے گزرنے والی تھی، ان کو ہلاک کیا. اور میں آج کو جس ہوا کو بھیجا گیا تھا وہ سات رات اور آٹھ دن تک ان پر مسلط تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہواؤں کے اوپر فرشتے مقرر ہیں اور ہواؤں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، جھنڈ بنے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے باغ لگے ہوئے ہیں، پگے لگے ہوئے ہیں. جیسے جانور کو اس کی نکیل ڈال کے روکتے ہیں نا، گھوڑے کو روکتے ہیں، اونٹ کو روکتے ہیں، ویسا ہوا کو لگے ہوئے ہیں. اور ایک ایک ہوا کے گروپ کو ستر ستر ہزار لگے ہوئے ہیں، ستر ہزار پگوں سے اس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم عاد پر جس ہوا کو چھوڑا گیا تھا، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا دونوں کو جوڑ کے فرمایا کہ اتنی ہوا چھوڑی گئی تھی، بس ان میں سے اتنی ہوا کو چھٹی دے دی گئی تھی کہ تم تباہی مچاؤ جو مچانا ہے، صرف اتنی تھی. وہ فرمایا کہ وہ ایسا ان کو پیس رہی تھی، تم قوم کو دیکھو گے کہ وہ بالکل پچھڑے ہوئے پڑے تھے، جیسا کہ کھجور کے بڑے بڑے پیڑ گرے ہوئے ہوں. بہت اونچی پوری قوم تھی وہ، ہیلتھ وائز بہت ہی عجیب و قریب قوم گزری ہے قوم عاد کی. 60 ہاتھ 60 یا سمجھیے، اتنے لمبے لمبے وہ قومیں تھیں. ظاہر ہے کہ جب ان کو وہ ہوا اٹھا کے پٹکتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی لمبا تاڑ کا درخت جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے. میں ایسے اس نے پچھاڑ دیا ان کو جیسا لگ رہا تھا کہ کھجور کے درخت گرا دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی باقی ہے آج؟ ان کا بچہ، ان کی عورت، ان کا مرد کوئی ہے آج؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک کہ ہم بڑی قدرت والے ہیں اور ہماری مخلوق وہ بھی بڑی طاقت والی ہے، جس کو ہم جس پر چاہے مسلط کر دیں. تو چھوٹے سے انسان کو، 6 فٹ کے آدمی کو کیا بڑائی کرنا ہے جو 60 ہاتھ والوں کو ایسا گرا دیں، جو کھجور کے تنوں کے طریقے سے پڑ جائے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بندے ہیں ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہ اگر بڑاپن کرتے ہیں، مجھ سے تغاوت کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے. فرمایا کہ اسی طرح فرعون جو ہے اور اس سے پہلے متفقات جو ہیں یہ بھی ایسی غلطیاں کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنے رب کے رسول کو، اپنے رب کے بھیجے ہوئے بندے کو، ان کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو بھی ایسے پکڑ لیا. اور اس سے بھی پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی سر سے اوپر ہو گیا لوگوں کے، اور پانی کے اندر سرکشی آ گئی تھی، کیونکہ طغیان کی بنویت الگ ہے، تو جس کو چاہے جیسے چاہے اپنا لشکر بنا لے. انہوں نے پانی کو اس موقع پر یوز فرمایا تھا، تو میں کہ پھر ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا تھا، سارے کشتی کے بچے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہے، سارے ڈوب کے بکے. یہ سب اس لیے ہم نے کیا تاکہ نصیحت ہو جائے، اور جو آدمی یاد رکھ سکتا ہو وہ یاد رکھے، جو محفوظ رکھ سکتا ہو محفوظ رکھے. تو اب وہ جو حاقہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما تو فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا اور زمین کو اور پہاڑوں کو تھنک دیا جائے گا، فدق قطع مطلب ان کو اچھال دیا جائے گا، ان کو جیسے بلاسٹ کر دیا جائے گا یہاں سے، اس دن وہ واقعہ پیش آنے والا ہے، وہ حاقہ پیش آنے والا ہے. اس کو واقعہ بھی کہا جیسے ادا وقاتل واقعہ ہے، اس کو قارعہ بھی کہا جیسے القارعہ تم القارعہ ہے، اس کو حاقہ بھی کہا جیسے الحاق تم الحاق ہے. اس دن جو ہے وہ آسمان بھی پھٹ جائے گا. اب جیسے بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس میں نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی وہ ہے دراڑ ہے، نہ کوئی جھوڑ ہے، اس دن ایسا نہیں ہوگا، وہ کھل جائے گا. اور فرشتے جو ہے وہ آسمانوں کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بہت زیادہ ظاہر ہو رہا ہوگا. تو اس لیے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ابھی اس وقت عرش کو 4 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، اور اس وقت عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. کوئی ایسی چھوٹی شخصیت جو اس کے پایوں کو پکڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر فرشتے کے ایک مونڈے سے دو مونڈے کے درمیان میں اتنی مسافت ہے کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے اس کے مونڈے کے بیچ میں، تو ایسا لگے گا جیسے اس کو کوئی تل اگائی ہو. جیسے کالا دھبا ہوتا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس فرشتے کے بیچ میں تل کی طرح ہوں گے. ایسے 4 فرشتے اس وقت اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا جسامت کیا ہوگی، ان کا سر کیسا ہوگا، ان کا ہائٹ کیا ہوگا، اور اس وقت 8 اٹھائیں گے. حق تعالیٰ شانوں بڑے جلال میں ہوں گے، اس وقت ان کے جلال کی وجہ سے سو مرعوب پریشان ہوں گے. اس دن تم کو پیش کیا جائے گا، وہ ہے دن گیر کے تم کو لانے کا، اور اس دن تم سب کو ان کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور تم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب چیز ہر انسان کی کھول دی جائے گی. اب جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ بڑا خوش ہوگا اور کہے گا کہ آؤ پڑھو میرے نام اعمال کو. ہر اس کو دکھاتے پڑے گا، دیکھو مجھے یقین تھا کہ حساب ہونے والا ہے، مجھے یقین تھا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے زندگی کا حساب ہونا ہے. اس یقین کو بنیاد بنا کے میں جیتا رہا تھا، تو دیکھو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا. ایسا کہے گا جیسے کوئی بڑا کارنامہ اس نے اس وقت کیا ہے، بتایا تو یہی لگے گا کہ بڑا کارنامہ ہے، وہ تو رب کی مہربانی ہوگی. مگر جب آدمی کو مل جاتا ہے نا تو سارا کریڈٹ خود لینے جاتا ہے نا. پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے پسندیدہ عائش میں ہوگا، وہ بلند جنتوں میں ہوگا، اس کے پھل انتہائی قریب ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے کرو، اس وجہ سے کہ تم خالی دنوں میں اپنا وقت نکال کے آئے. پھر ایام الخالیہ، خالی دنوں میں جو تم اپنا وقت نکال کے آئے، مطلب تم اپنا وقت نکال کے آئے اس کی وجہ سے دے رہا ہوں. یہ علماء فرماتے ہیں ایام الخالیہ سے مراد ہے روزے. روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، کھانے کا کام بھی نہیں کرنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بہت عجیب طریقہ بنایا ہوا ہے. جیسے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، اللہ کے لیے کچھ نہ کرنا بھی کرنا ہے. جیسے روزے میں اللہ کے لیے نہیں کھاتے نہیں پیتے تو یہ بھی کرنے میں شمار ہے. حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا کسی کام کو کرنا وہ بھی میرے لیے ہو، تمہارا کسی کام کو نہ کرنا وہ بھی میرے لیے ہو. بندہ جو ہے اپنی مرضی ہر چیز میں ختم کرے، کرنے میں بھی. اسی وجہ سے کیا ہے، کسی سے محبت کرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے محبت نہ کرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو. کسی پر خرچ کرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو، کسی پر خرچ نہ کرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو. اور جس آدمی کے من کے اندر یہ بات آ جائے، یعنی اندرون میں اس کی یہ کیفیت بن جائے کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں اللہ کے لیے ہو گیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ اندر کے جذبات میں، اندر کے فیلنگ میں کسی چیز کا کرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو کے رہ جائے، اور کوئی کام کا نہ کرنا وہ بھی اپنی مرضی کی وجہ سے نہ رہے بلکہ وہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے. تو محض اللہ کے لیے کھانا پینا بند کیا اور جو کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا، خالی دن سے گویا کہ صبح سے خالی ٹائم نکال دیا تھا، مما اس کے بدلے میں کھاؤ پیو، نام اعمال بھی دانے ہاتھ میں لے لو، اور بڑے بڑی جنتوں میں، اونچی اونچی جنتوں میں، اور پھل ایسے جو انتہائی اس کے قریب ہوں گے. اور جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اس کا حشر بہت برا ہوگا. وہ کہے گا کہ کاش میرے نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا. اتنا زیادہ آدمی کو افسوس ہوگا اور اتنا زیادہ وہ اپنے اوپر غصہ کرے گا. قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کاٹے گا، اور حدیث میں اس کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو چبا دے گا غصے کی وجہ سے اپنے اوپر. دنیا میں تو آدمی اپنے اوپر جب افسوس کرتا ہے، کسی چیز کو مس کر دیتا ہے، تو اپنی انگلی کو جو ہے دانت میں رکھ کے تھوڑا سا کاٹ دیتا ہے، ہلکا سا کاٹتا اس کو بھی نہیں، صرف دباتا ہے زور سے. کوئی چیز تھی جو مس ہو گئی، کیسا کرتا ہے آدمی اپنے افسوس کی وجہ سے اپنی انگلی کو جو ہے اپنے منہ میں دبا دیتا ہے. جیسے کھلاڑیوں کو ہم نے دیکھا کہ جب ان کا بال مس ہو جاتا ہے تو ہم اپنی انگلی پکڑ لیتے ہیں اپنے منہ میں. اور ایسے ہی مختلف زندگی کے واقعات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب آدمی کسی چیز کو فوت کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، مس ہو جاتی ہے اس سے، تو پھر وہ اچانک اپنی انگلی کو جو ہے اپنے منہ میں دے کے کاٹتا ہے. اس دن آدمی کو اپنی ذات پہ اتنا غصہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا، لیکن وہ صرف دانتوں میں نہیں پکڑے گا بلکہ کاٹ دے گا اس کو اور چبا دے گا اپنے منہ سے اس کو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ یہاں تک چبا دے گا اپنے ہاتھ کو، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نے اپنا خود کا ہاتھ کتنا کھا ڈالا ہے، اس پر اپنے اوپر غصہ ہونے کی وجہ سے کہ نام عمل بائیں ہاتھ میں مل گیا. وہ کہے گا کاش میرا نام عمل میرے بائیں ہاتھ میں مجھے ملتا ہی نہیں، مجھے دیا ہی نہ جاتا، اور مجھے میرے بارے میں مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا چیز ہوتی ہے، حساب ہی نہ لیا گیا ہوتا مجھ سے، یعنی مطلب مجھے اس میں انسانوں میں شمار ہی نہ کیا گیا ہوتا، جسے حساب نہیں لینا ہے اس میں ڈال دیا ہوتا مجھے، ظاہر کے جانوروں سے حساب نہیں لیا جائے گا. کاش مجھے موت آ جاتی. موت کہاں سے آئے گی؟ موت انسان کے بس میں تھوڑی. نہ تو میرے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا. اب اس دن آدمی سوچ رہا کہ میں مال کمانے میں رہا، میں مال میں لگا رہا، مال میں لگا رہا، مال کماؤ، مال کماؤ، مال کماؤ، آج اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوں گا. حلق عنی سلطانیہ، اور جو وجاہت میں نے بنائی، امیج میں نے بنائی، عزت میں نے بنائی، آج وہ بھی کچھ کام نہیں آ رہی. حالانکہ اس وقت میرے کتنے جاننے والے، پہچاننے والے، میرے قریب ادھر ادھر پھر چکر لگانے والے، اور میری ہر بات پہ ہاں ہاں کرنے والے کدھر چلے گئے؟ کوئی نہیں. آج مجھے کوئی میری سلطنت اور میری بادشاہت یا میرا غلبہ یا میری وجاہت یہ مجھے ضائع ہو گئی. یہ اپنے اوپر ایسے افسوس کر رہا ہوگا، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان یہ ہوگا کہ پکڑو اس کو اور اس کے گلے میں جو ہے نا ٹوک ڈال دو، اور اس کو جہنم کی طرف گھسیٹو، اور اس کو ایسے زنجیر میں باندھو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، سبعون ذراعین، اس کو اس میں جکڑ دو. یہ وہ شخص تھا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا، کھانا ان کو نہیں کھلاتا تھا. آج کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا، اور آج اس کو کوئی کھانا نہیں ملنے والا ہے. اس دن کھانا نہیں کھلاتا تھا غریبوں کو، خود ہی کھا جاتا تھا سارا، آج اس کو نہیں ملنے والا ہے. ہاں ملے گا تو غسلین ملے گا. غسلین جہنمیوں کے زخم سے نکلنے والے پیپ کو کہتے ہیں. جہنمیوں کے جسم سڑ جائیں گے، زخم ہو کے جل جل کے سڑ جائیں گے، وہ سڑنے کے بعد ان کے جسم سے جو پیپ اور خون رشتہ ہے، مادہ جو رشتہ ہے، غلیظ مادہ، بدبودار، وہ ملے گا کھانے. جس کو تم دیکھتے ہو اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، جس کو تم نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ رسول کے ذریعے سے ہم نے بھیجی، ہمارے رسول پیغمبر کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے سے ہم نے اپنے رسول پر، فرشتہ بھی رسول، وہ اللہ کا رسول، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول، اللہ کے رسول، انسانیت کی طرف رسول، فرشتہ رسول حضور کی طرف، حضور رسول انسانیت کی طرف، وہ بھی رسول، وہ بھی رسول. یہ کوئی شاعر کی بات نہیں ہے، شاعر اڑاتے ہیں نا بڑی بڑی باتیں اڑاتے ہیں، یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے. تم بڑے کم ایمان لاتے ہو. یہ کوئی کاہن اور نجومی کی بات نہیں ہے, تم بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ایسا ہی ہوگا. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ملایا ہے. تو میں کہ اگر تھوڑی سی بات بھی یہ ہماری باتوں میں شامل کر دیں گے, یہ ترجمہ ہی کر رہا ہوں میں آیت کا, اگر تھوڑی سی بات بھی یہ ہماری باتوں میں شامل کر دیں گے تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی گردن کاٹ دیں گے. حضور کے بارے میں فرما رہے اللہ پاک, ان کو اختیار نہیں ہے اس میں. میں کلام نازل کروں تو اپنی طرف سے کچھ بھی ملا دیں اس میں. اس لیے یہ صالح میری بات ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تاکہ حضور بھی ملائے ہوئے نہیں ہیں اس میں کچھ. اگر حضور بھی تھوڑا اس میں ملا دیں گے تو بھی نہیں چھوڑنے والا ہوں میں ان کو. ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے, پھر ان کی گردن کی رگ کاٹ دیں گے. کوئی روک نہیں سکتا ان کو, تم بچا نہیں سکتے ان کو. یہ فرما رہے ہیں, یہ متقیوں کے واسطے نصیحت ہے. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ کچھ جھٹلاتے ہیں پھر بھی, اور ظاہر ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے بڑی حسرت ہوگی, وہ افسوس کریں گے. یہ بالکل واقعی اور یقینی بات ہے, لہذا تم اپنے رب کے, اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح بیان کرو, حق تعالی شانہ کی تسبیح بیان کرو, ان کا ذکر کرو, اور ان کے احکام کی ان کے احکام کو فالو کرو, اور جو قرآن پاک کے ذریعے سے تمہیں سمجھا دیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے, اس پر یقین کر کے اپنی زندگی گزارو. یہ ہے مضامین کا خلاصہ جو سورہ حقہ میں اللہ نے بیان فرمایا. حق تعالی شانہ ہم سب کو صحیح نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. کچھ دعاؤں کی درخواست آئی ہے, ایک ساتھی ہیں وہ اچانک ان کے برین ہیمریج ہو گیا ہے, تو اپنے دواخانے میں ان کو شریک کیا گیا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ پاک شفا نصیب فرمائے. اور ہمارے ایک مسلی ہیں, ان کے بھائی کی مدر اللہ جو احساس ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا, اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا, اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزملنا بالعافية. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق وذرع القدر. نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا مبلغ علمنا, ولا غاية رغبتنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, ومن فتنة المحيا والممات, ومن الفسقة والغفلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين, ورحمة الله.